الحمد لله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على حبيبه محمد وآله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا كمثل ريح فيها سر أصابت حرثا سر أصابت حرث قوم ظلموا أنفسهم فأهلكته وما ظلمهم الله ولكن أنفسهم يظلمون اللهم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم مولاي صل وسلم دائما أبدا على حبيبك من زانت به البصر محترم سامعین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ارشاد باری تعالیٰ ہے جو وہ اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا پس اسے برباد کر دے اور اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی تھوڑا سا مائک کی آواز ٹھیک کرو تیز کرو محترم سامعین کرام اللہ جل شانہ وہ مثالیں بیان فرماتے ہیں جو بالعموم انسانی زندگی سے متعلقہ بھی ہیں آسان فہم بھی ہیں عام فہم بھی ہیں اس لیے کہ اس کی ذات رب العالمین ہے ہر ایک کی ہر لحظ ضرورت پوری فرمانا یہ اس کی شان ہے اور محتاج یا احتیاج اسے جب دیکھتے ہیں تو وہ مخلوق ہے تو مخلوق کی ضرورت ہے کہ وہ حق سے شناسا ہو اسے اس کے مکمل پہلوؤں کی نہ صرف سمجھ ہو اس قابل ہو کہ سمجھ پر عمل تک پہنچ سکے یہ جو مثال بیان فرمائی جا رہی ہے یہاں پر یہ وہ مثال ہے کہ جیسے فصل بیجی ہوئی ہو تو جاڑے کے فصل موسم میں جو ہوا ہے اس کی جو تیزی ہے اس کی جو سختی ہے سردی میں بھی جو ہوا چلتی ہے وہ بھی فصل کو جلا دیتی ہے اور گرم جو لو ہوتی ہے وہ بھی فصل کو جلاتی ہے تو یہاں جو سر لکھا ہوا ہے اس میں سردی کی ہوا کا ذکر فرمایا گیا ہے تو بعض روایات میں اسے گرم ہوا بھی بیان فرمایا گیا تو اس مثال سے ایک تیار فصل جب اس پر ہوا چلتی ہے تو وہ تیار فصل جو ہے وہ ضائع ہو جاتی ہے وہ اس کی طاقت نہیں رہتی وہ کمزور ہو جاتی ہے تو متعلقہ جو آیات ہیں اہل کتاب کے حوالے سے موضوع چل رہا ہے اور انسانی جو مزاج کردار اہل کتاب کی جو عادات جو خصلتیں اللہ کریم کی جو عطا جو مہربانی مختلف پہلو جو ہیں وہ بیان فرمائے جا رہے ہیں تو اسی طرح یہاں بھی جو دنیا کی زندگی ہے اس کی اصل بیان فرمائی گئی ہے آج میں اور آپ اپنی اس دنیاوی زندگی میں اپنی فرصت پوری کر رہے ہیں اللہ کا بہت بڑا احسان ہے احسان عظیم ہے اس نے ایمان عطا فرمایا پھر وہ پہلو جو عبادات کے ہیں ان میں ہمیں ماہ مبارک رمضان المبارک عطا فرمایا زندگی میں ایک بار پھر یہ عظیم لمحات نصیب ہوئے اور اللہ کا شکر ہے آپ آباب خانہ خدا میں متقف ہوئے یہ شرف نصیب ہوا یہ جو آیہ کریمہ کا میں نے ترجمہ آپ کے سامنے عرض کیا اسے ذہن میں رکھیے گا تو جو اعتکاف ہے اس کیفیت کو کہتی ہیں کہ کسی شے کے ساتھ جڑ کے رک جانا ٹھہر جانا شرعی معنوں میں خانہ خدا میں متقف ہونا مقید ہونا بعض واسطے اللہ جل شانہ اور اس کی عبادت کے لیے ہے متقف کی جو صورت یا متقف کے لیے جو احکامات ہیں آپ اگر انہیں غور فرمائیں تو یہ جو وقت مسجد کا ہے اتنا محو عبادت ہونے کا حکم فرمایا گیا ہے کہ امور دنیا سے کٹ کر کہ جب مسجد میں آئے تو پھر باہر جو معاملات ہیں اس سے اس طرح الگ ہو جائے جیسے شاید باہر وہ ہے نہیں, ایسی کیفیت ہو کہ الگ تھلگ ہو جائے, اور محو عبادت ہو, متوجہ اللہ ہو, مستغرق ہو اپنی عبادات میں اس درجے کا کہ باقی ہر طرف سے دھیان ہٹ جائے. دین کا ہر حکم آپ اسے ایمانیات کے پہلوؤں میں دیکھیں, آپ اسے عبادات میں دیکھیں, آپ اسے معاملات جو بالعموم زندگی کے ہیں ان میں پر, جہاں جو حکم دیا گیا ہے وہ انسان کی ضرورت ہے, انسانی معاشرے کی ضرورت ہے, اس کی شان ہے اس حکم کو عبادت کا درجہ عطا کرنا. عارضی جہان ہے, اور بڑی خوبصورت بات حضرت جی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس فانی جہان سے متعلق ارشاد فرمائی, تحریر فرمائی. فرماتے ہیں کہ اللہ کریم نے یہ جو عالم خلق پیدا فرمایا ہے جس سے متعلق قرآن کریم فرماتا ہے کہ کل من علیہا فان, اس کی اس یہ جو مخلوق ہے اس کی جز جیسی ہوتی ہے نا کسی شے کی تخلیق, اس کے حصوں میں فنا رکھ دی ہے. آپ سبزے کو دیکھیں, قرآن مثال بیان فرماتا ہے, لہلہاتے کھیت بنتے ہیں, او سب سے سب آہستہ 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 خاک ہو جاتا. کسی نئے پھوٹنے والے پودے کو دیکھیں, تناور درخت بنتا ہے, آہستہ 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 کھوکھلا ہو جاتا ہے, ختم ہو جاتا ہے, واپس خاک ہو جاتا ہے. تو یہ جو مخلوق اس عالم میں آب و گل میں ہے, اس کے ساتھ یہ جو فنا ہے, چونکہ کل یہ جو عالم خلق ہے اسے فنا ہے, تو جو جو اس میں ہے اپنے اپنے جز میں اس میں بھی فنا ہے. ہم دار دنیا میں جس زندگی کو بسر کر رہے ہیں, ہمارے ساتھ اسی زمین پر اللہ کی اور بہت مخلوق بستی ہے, ان میں اور انسان میں. جب صرف حیات کی بات آتی ہے, جاندار ہونے کی بات آتی ہے, تو لگتا ہے کہ مشترکہ معاملہ ہے. تحقیقی پہلوؤں میں جائیں گے تو بات بہت منفرد ہے. بالعموم حیات اور قل الروح من امر ربی بہت بڑا فرق ہے. یہ جو امر ہے اور امر سے اللہ کا یہ جو فرمان ہے اور حکم ہے اور روح جو ہے جس سے اس انسان کو اللہ نے حیات عطا فرمائی ہے, وہاں فنا نہیں ہے, وہ فنا نہیں. اور صفات باری تعالیٰ میں وہ اس سے داخل ہو جاتے ہیں. پھر لامعدود ہے جسے اللہ نے یہ حیات عطا فرمائی. اب روح سے متعلق اس سے زائد ہم سمجھ ہی نہیں سکتے, کیونکہ قرآن فرماتا ہے کہ یہ تمہاری سمجھ سے بالا معاملہ ہے, اتنا تمہارے لیے جاننا کافی ہے کہ یہ امر سے ہے. اب امر پر جب بات آتی ہے تو وہاں فنا نہیں ہے, فنا خلق میں ہے, امر میں نہیں ہے. اب اس وجود کو جو حیات کی جلا روح سے نصیب ہوئی, دنیا میں ہم دیکھتے ہیں کہ وجود ظاہر میں ہے, مکلف پہلوؤں میں ہے, لیکن روح اس کے ساتھ منسلک ہے. ایک ایک جز جو وجود کا ہے اس میں روح ہے, لیکن وہ تحت کے معنوں میں آتی ہے. وجود عمل کر رہا ہے, وہ تحت کے معنوں میں آتی ہے, لیکن ان دونوں کی امیز اس درجے کی ہے کہ ہر جو عمل ہے اس کا اثر ان دو پر جانا ہے. برزخ میں جب بندہ منتقل ہوتا ہے تو وجود ہم دیکھتے ہیں کہ موت واقع ہوتی ہے, تو بعض اموات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ وجود جو ہے ان کے پرخت چھوڑ جاتے ہیں, بعض اموات ہی ایسی ہوتی ہیں کہ درندے کھا جاتے, بعض اموات ایسی مثالیں موجود ہیں کہ لاشیں گل سڑ گئے, خاک ہو گئے, پرندے جانور کھا گئے, مٹی ہو گئے. لیکن جہاں بھی کوئی ذرہ کسی وجود کا ہے اس پر وہ حکم اطلاق آئے گا, اس کا اطلاق ہوگا جو برزخ کا ہے. اب وہاں جب بات آتی ہے تو روح ہے, بدن بھلے بکھر گیا ہو لیکن جو بھی نتائج مرتب ہو رہے ہیں وہ بدن کے ایک ایک جو ذرہ ہے اس تک پہنچ رہے ہیں. یہی پھر جب بات روز معاشر کی آئے گی, قیامت کی آئے گی, تو پھر وہاں ان دونوں کے حصے برابر آ جائیں گے. لیکن اس ساری زندگی میں جو وہ حصہ جس کے لیے پیدا فرمایا گیا اور اخروی حیات کا انحصار جس پر ہے, وہ یہ ہے جس میں اور آپ زندگی بسر کر رہے ہیں. یہاں ہم دیکھتے ہیں آئے روز اموات ہوتی ہیں, حیرانگی ہوتی ہے, پریشانی ہوتی ہے, دکھ ہوتا ہے, تکلیف ہوتی ہے, مختلف اموات مختلف اثرات اپنے تعلق کے حساب سے چھوڑتی ہیں. لیکن جو فوت ہو جاتا ہے ہم نے نہیں دیکھا, ہمارے تجربے میں نہیں ہے, یہ سوچا نہیں جا سکتا, اسے پھر امور دنیا کی کوئی فکر ہو. دینی پہلوؤں سے جب اس کی رہنمائی لیں گے تو اس کی فکر شاید اس سے بڑھ جائے, لیکن معاملات دنیا کی نہیں, نتائج کی. تو جب بندہ متکف ہو اور ہر طرف سے کٹ جائے تو حضرت جی فرماتے ہیں کہ کیا وہ اختیاری کیفیت کہ جس میں دنیا سے کٹ کر اللہ کی عبادت میں لگ جائے نہیں اختیار کر سکتا. چونکہ ایک دن جو جس حیثیت کا ہے, جس کی جتنی عزیزداری ہے, جس کا جتنے پیارے رشتے موجود ہیں, اس نے چھوڑ کر جانا. تو جب آج اسے اللہ نے عبادت کے لیے موقع عطا فرمایا, رمضان المبارک عطا فرمایا اور آخری عشرہ جو برات کا ہے وہ عطا فرمایا, اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں آتا ہے کہ ساری زندگی آپ نے اعتکاف فرمایا, اور ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ ساری زندگی اعتکاف فرمایا, اور آپ کے دنیا پر سے پردہ فرمانے کے بعد امہات المومنین تحیات جب تک اس کی فرصت تھی وہ ہستیاں بھی متکف جو ہیں رہیں, اعتکاف کرتی رہیں. ایک روایت میں یہ بھی ملتا ہے کہ ایک سال آپ اعتکاف نہیں کر سکے, ایسے حالات اور ایسی مصروفیات تھیں, تو آپ نے اگلے سال 20 دن کا اعتکاف کیا. اب اعتکاف میں اور پھر رمضان المبارک میں آپ غور فرمائیں, انسانی زندگی کی بڑی بنیادی حصہ ہے خوراک, کھانا اور پینا بڑی بنیادی ضرورت ہے انسانی حیات. اتنی بنیادی ضرورت ہے کہ اللہ کریم نے کلام ذاتی میں وہ جانور جو حرام ترین حصوں میں آتا ہے اس کی بھی اجازت دی ہے کہ اتنا کھا سکتے ہو کہ زندگی بچ جائے. اتنی یہ بنیادی ضرورت ہے خوراک. پھر اس خورد و نوش کو دین اسلام وہ اصول اور ضابطے دیتا ہے کہ جس سے حلال خوراک بھی حلال ہو, ذرائع بھی. یہ نہیں ہے کہ جو حلت و حرمت ہے کہ جانور جو ایک حلال ہے اور ایک حرام ہے اسے حرام طریقے سے حاصل کر لیں گے تو وہ جو حلال جانور ہے وہ بھی حلال کے معنوں میں نہیں رہ جائے گا, حرام ہو جائے. اس پر جو تکبیر پڑھ رہا ہے وہ پھر اپنی نئی شریعت کا اعلان کر رہا ہے, یہاں تک بات چلی جاتی. تو حلال بھی ہو, طیب بھی ہو, پاک صاف. اب اس ساری کاوش, ساری محنت اور بنیادی ضرورت کے ہوتے ہوئے ان دو چیزوں کو آپ جمع فرمائیں, پھر مخصوص وقت کے لیے اللہ کریم فرماتا ہے کہ جو حلال رزق اور طیب رزق تو نے اللہ نے دیا ہے تمہیں اسباب سے نصیب ہوا ہے, اسے بھی مخصوص وقت کے لیے چھوڑ دو. اب اس حصے میں لعلکم تتقون, فرضیت رمضان کے آخری حصے میں لعلکم تتقون, تاکہ تم پرہیزگار ہو سکو, وہ فیصلہ وہ عمل جو اللہ جل شانہ کو پسند ہے, اس فیصلے پر عمل اس درجے کا ہو جائے, اس درجے کی پاکیزگی آ جائے, ہر شے کا رخ اپنے اللہ کی طرف ہو جائے. اللہ کی مخلوق میں نوری مخلوق فرشتے وہ مخلوق ہیں جن سے متعلق قرآن ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ کے حکم عدولی نہیں کرتے, کر سکتے ہی اس کی عبادت سے تھکتے نہیں. یہ قرآن کریم کے فرمان. ان کے ساتھ عوارضات نہیں ہیں جیسے بھوک ہے, نیند ہے, تھکاوٹ ہے, پیاس ہے, یہ جو خواہشات ہیں بے شمار پہلوؤں کی, پسند ہے ناپسند. لیکن ان کی حیات کو جب آپ دیکھیں تو وہ جو بھوک پیاس نہیں ہے, انہی کیفیات اور ان حصوں کو کیا کہتے ہیں؟ اوصاف ملکوتی, یعنی فرشتوں جیسے اوصاف. اب رمضان المبارک, پھر یہ آخری عشرہ اعتکاف, آپ اس میں خیال فرمائیں کہ ایسی کیفیت اور صورت پیدا ہوتی جاتی ہے کہ اگر عین اس کے مطابق بندہ رہے تو اوصاف ملکوتی کی طرف چلنا شروع کر دیتا ہے. اور نوری مخلوق سے متعلق کیا قرآن بیان فرماتا ہے؟ سوچ ہی نہیں ہے کہ وہ تجاوز کا سوچ بھی سکے. اور عبادت سے کوئی آر نہیں ہے, کوئی تھکاوٹ نہیں ہے, وہ تھکتے نہیں ہیں اپنے اللہ کی عبادت کرتے. اور جو فرمان ہے اس پر ایک ہی شہادت دیتے ہیں کہ جو فرمایا گیا ہے حق فرمایا گیا. یہ قرآن کریم کی آیات. اب یہ جو مشت غبار ہے, اللہ کا کرم اور احسان ہے, اس نے اسے اشرف الخلق پیدا کیا. انسانی زندگی میں ہم اپنی بھلے اولاد سے مثال لے لیں, اپنے بہن بھائیوں سے لے لیں, اپنے معاشرے میں لے لیں, ہر نوزائیدہ کا وجود جو طاقت کی طرف یعنی جوانی کی طرف آ رہا ہوتا ہے, اسے دنیاوی امور میں نہ صرف مہارت بلکہ اس استعداد تک دیکھا جاتا ہے کہ وہ حصول کر سکے. اب جسے اللہ نے عبادت کو پیدا فرمایا, اور ہر پیدا ہونے والا بچہ جو ہے اس کا قلب فطرت پر ہے, قرآن فرماتا ہے. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ وہ گرد و پیش کا ماحول ہے کہ اسے یہودی بنا دے, اسے نصرانی بنا دے. پھر اس کے اپنے فیصلے ہیں جب وہ بلوغت کو پہنچتے ہیں کہ کس راہ کا انتخاب کرے. لیکن وہ جو بنیادی ضرورت جس مقصد کو پیدا فرمایا ہے, جب اسے دیکھیں تو حصول کے لیے اس کے اندر اہلیت موجود ہے, اور اس حصول کے لیے جو رہنمائی ہے قرآن کریم فرما رہا ہے. پھر وہ عبادات جو اسے اپنے ایمان میں ترقی کا سبب بنتی ہیں, ایک ایک حصے کی رہنمائی فرمائی جا رہی ہے. اور بنفس نفیس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عمل کی فرمایا, اصحاب کی تربیت فرمائی, تصحیح فرمائی, اجماع ہم تک پہنچانے کا سبب بنا. تو یہ جو کیفیات ہیں اوصاف ملکوتی, یہ جو فرشتوں جیسی عادات ہیں, آپ غور فرمائیں, ایک مخصوص وقت میں تقوی کے حصول کے لیے اللہ کریم نے مخصوص وقت کے لیے کھانا پینے سے روک لیا. پھر یہ جو ایام ہیں, ان میں باقی جو معمولات زندگی ہیں ازدواجی زندگی تک کے حصوں تک خالص اللہ کی طرف رخ ہو جائے, متوجہ اللہ. پھر سارا جو دین ہے اس کے جو پہلو ہیں, تحقیقی حصوں میں ہمیں ضرورت ہوتی ہے علماء کی, بالعموم کوئی نہیں ضرورت ہوتی. بھلا کیوں؟ اس لیے نہیں کہ ہم بڑے عالم فاضل, اس لیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حق ادا فرما دیا ہے حق مخلوق تک پہنچانے کے لیے. یہ آپ کی تبلیغ کی برکت ہے, یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکات ہیں. ایک وہ جسے ہم کہتے ہیں ان پڑھ ہے, اسے بھی معلوم ہے کہ فرض کیا ہے, اسے بھی معلوم ہے کہ حرام کیا ہے اور حلال کیا ہے. اس طرف جسے رخ نصیب ہوا اس تک یہ حق پہنچتا چلا جاتا ہے. لیکن دین کا علم, اس کا حاصل کرنا, اس کی جستجو میں رہنا, اپنی زندگی اس کے مطابق رکھنا, یہ ہماری بنیادی ذمہ داریاں ہیں. تو جب آپ اس اعتکاف کی کیفیت کو دیکھیں گے, تو میں نے آیہ کریمہ تلاوت کی, ترجمہ پھر عرض کر دیتا ہوں، جو وہ اس دنیوی زندگی میں خرچ کرتے ہیں اس کی مثال ایسی ہے جیسے تیز ہوا جس میں سخت سردی ہو، ایسے لوگوں کی کھیتی کو لگ جائے جنہوں نے اپنے ساتھ ظلم کیا، پس اسے برباد کر دے، اور اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی۔ اب یہ متصل اہل کتاب جو ہیں ان سے متعلق ارشاد آ رہا ہے، لیکن اس روش کو جو اختیار کرے گا تو نتائج تو پھر یہی پائے گا نا۔ اللہ نے احسان فرمایا ہے کہ رمضان المبارک میں اعتکاف نصیب، تو پھر اسے معتکف کی کیفیت میں جائیں۔ یہ جو ہمیں حالات حاضرہ کی شناسائی اور یہ جو ٹو غیر ضروری، وہ ہمارے معمولات کو نقصان دے، اور یہ جو موبائل ہے، یہ جو موبائل کے رابطے ہیں، تو آپ غور فرمائیں کہ اس پر کتنی بات ہماری ضروری ہے اور کتنی غیر ضروری ہے۔ تو کثیر جو اس کا استعمال ہے وہ غیر ضروری سمجھ آئے گا، آپ خود مانیں گے۔ تو پھر خانہ خدا میں، مسجد میں، اعتکاف میں، یہ مفسد حصوں میں داخل ہو جائے گا، کہ فاسد ہو جائے گا اعتکاف، کیونکہ مفسدات میں آپ یہاں تک داخل ہے کہ آپ مسجد سے باہر اگر نکل جائیں، بھلے بھولے سے نکل جائیں، تو مفسد ہو جاتا، فاسد ہو جائے گا، ختم ہو جائے گا۔ سنت ہے، کوئی بھی سنت یا نفل بھی ہو، آپ دو نفل رکعت نفل شروع کرتے ہیں نا جی، ہے نفل ہے، نہ پڑھو پڑھو تمہاری مرضی، پڑھو گے اجر اور ثواب نصیب، نہ پڑھو گے تو گرفت نہیں، لیکن اسے شروع کر دو تو اس کی تکمیل فرض کے معنوں میں آتی ہے، پھر چھوڑ نہیں سکتے۔ اگر غلطی سے بھی مسجد سے باہر خام خواہ نکل گئے تو اعتکاف ختم ہو جائے، چلے جائے گا مسجد میں بیٹھے خیر خریدتے پوچھ رہے ہوں، اور پھر اپنا سنائیں، اس کی سنائیں، یہ ہے وہ ہے۔ تو یہ کوشش فرمائیں، اللہ نے توفیق عطا فرمائی ہے۔ اس کے محاصل میں میں نے آپ کو عرض کیا کہ ایسے جیسے فرشتوں کے اوصاف، تو وہ متوجہ اللہ ہونا نصیب ہو جائے۔ آپ روز ذکر کرتے ہیں، مجھے بتائیں کہ معیت کیا ہے، اقربیت کیا ہے، متوجہ اللہ ہونا ہے نا۔ اللہ کریم کی ذات تو ہر جگہ ہر لحظے موجود ہے، کوئی ذرہ بعید نہیں ہے، اللہ سے کوئی ذرہ بعید نہیں ہے، ہر جگہ ہر لحظے اس کی ذات ہے، یہ ہمارا ایمان۔ تو جو بحثیت بندے مومن قرب الہی ہے، متوجہ اللہ ہونا ہے، پھر وہ کیا ہے، یہ نصیب ہو جائے تو ہر عمل جو ہے، ہر بات جو ہے، ہر خواہش جو ہے، اسے ثانوی حیثیت میں چلی جائے گی، اس کی اولیت نہیں رہے گی۔ اس لیے کہ احساس روبرو ہونے کا بڑا اثر کرتا ہے۔ دنیاوی حیات میں ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں روبرو ہونے کے لیے حسرتیں ہوتی ہیں، اور روبرو ہونا گم کر دیتا ہے، عجیب بات۔ تو دنیا کی محبتیں، دنیا کے تعلق، دنیا کے رشتے، تو جب بندے کو یہ کیفیت کہ اپنے اللہ کے روبرو ہوں، اس کی پھر کیسی کیفیت اور حال ہو۔ تو عبادات جتنی ہیں، یہ سارے جہاں اجر اور ثواب ہیں، وہاں تعلق معاللہ میں ترقی کا سبب ہے، بندگی میں برکت نصیب ہوتی ہے، ترقی نصیب ہوتی ہے۔ اپنے اس وقت کو دیکھیں، غور فرمائیں، ضائع نہ ہونے دیں۔ شب قدر تاک رات ان میں تلاش کرنا فرمایا گیا ہے، وہ بھی اسی آخری عشرے۔ قرآن کریم سے جب آپ دیکھتے ہیں اللہ کریم کے فیصلوں سے متعلق، تو یہ رات بیان فرمائی گئی، حالانکہ شب برات کے حوالے سے، نصف شعبان کے حوالے سے بھی باتیں ہیں، لیکن نہیں، قرآن کریم میں بڑا واضح بیان فرمایا گیا۔ تو یہ جو فیصلوں کی رات ہے، راتوں کی سردار ہے، ہزار مہینے سے بہتر ہے اس کی عبادت. ہزار مہینے نہیں فرما, بہتر جب بات آتی ہے تو اس کی عطا ہے, کتنی بہتر ہے. ہمیں کیا دیکھنے کی ضرورت ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت ہم کتنا خالص ہیں, ہمیں کتنی شوق عبادت ہے, ہمارا اپنا ہم اپنے جذبات کیا ہیں, ہماری اپنی چاہت اپنی پسند کیا ہے, ہمیں یہ دیکھنے کی ضرورت. دنیا میں لوگ رہے ہیں, اپنا وقت پورا کیا ہے, چلے گئے. قرآن اہل کتاب کی جو بات فرما رہا ہے, جن کے واقعات بیان فرماتے آج وہ کہاں ہیں, اور جنہیں مخاطب فرمایا گیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جلوہ افروز ہیں, مخاطب فرمایا گیا, آج وہ لوگ کہاں ہیں جنہیں ایمان نصیب ہوا, درجہ صحابیت پر فائز ہوئے, جنہوں نے بدبختی کا راہ اختیار کیا, خواہ ہر شخص کون ہے. تو آج میں اور آپ اگر ہم کلام ہیں تو کل کون ہو. اسے معلوم کہ یہ جو اس رات کا فیصلہ ہے, اس میں کس کی زندگی کا انقطاع ہے جو اس کا حکم آ جائے, کون جائے. دنیا کے معاملات میں بے شک تکڑے ہوں, محنت فرمائیں, اولاد کی تربیت فرمائیں, بہترین صدقہ جاریہ ہے, خیال رکھیں, اپنا خیال رکھیں, معاملات عزیز و اقارب کا, ہمسایوں کا, ہر طرح کا خیال رکھیں. اسے اولیت نہ دے دے, اس خیال کی نیت میں بھی اولیت اللہ کا حکم اور اس کی پسند ہو, اور اللہ کریم کے حکم اور اس کی پسند کے مطابق زندگی جو ہے وہ سہل ہے اور آسان ہے, دوسروں کے لیے بھی آسانی پیدا کرتی ہے. تو یہ جو موقع ہے اعتکاف کا, اس میں اتنی محنت فرمائے, اللہ جل شانہ قبول فرمائے, زندگی نصیب ہو تو آنے والے اعتکاف تک, آنے والے رمضان المبارک تک, یہ رمضان المبارک حفاظت کا سبب ہو. چونکہ عبادت کی شرف قبولیت مزید عبادت تک پہنچاتی ہے, حفاظت بھی فرماتی ہے, اجر و ثواب بھی نصیب ہوتا ہے, اور اگلی عبادت تک پہنچاتی ہے. ایک نماز کی جو شرف قبولیت ہے نا, اس میں جو خشوع و خضوع ہو, اس کے اندر جو بندگی کی کیفیت ہو, اس کی شرف قبولیت اگلی نماز تک حفاظت کا سبب ہوتی ہے, کہ وہ منتظر کی کیفیت ہو نمازی کی, نماز تو ادا کی, اب اگلی نماز کا ہو وہ انتظار, وہ کیفیت اسے حفاظت دیتی. تو یہ جو رمضان المبارک کا رمض کہتے ہیں, بھٹی جیسے کسی شے کو بھٹی چڑھا دینا, تو رمضان المبارک کو جب آپ اس کی شرح میں دیکھیں گے تو اپنی غلطی خدائیوں کمزوریوں کو بھٹی چڑھا کر خاک کر دیا جائے. جب قرآن کریم بھی مثال دیتا ہے, خش و خاک خواہشات کی مثال دیتا ہے, کہ جب بھاؤ آتا ہے تو خش و خواہشات جو ہیں وہ بھاگ کر لے جاتے ہیں, صفائی ہو جاتی ہے. اسی طرح فرمایا کہ جب آپ کسی چیز کو حدت دیتے ہیں تو میل اس کے اوپر چڑھاتی ہے. تو یہ جو رمز ہے بھٹی ہے, اس میں ڈٹ کر عبادت فرمائیں, کمزوریاں غلطیاں یہ جو موزوری ہے نفسانی خواہشات کی, یہ ساری بھٹی میں جس طرح چیز جلتی ہے نا, تو یہ جل کر جو ہے وہ اٹھ جائے گی اوپر, اندر سے نکل جائے. اللہ رب العالمین پیچھے خیر فرمائیں, عزیز و قارب میں خیر فرمائیں, متوجہ ہوں, ہم ہیں ہم نہیں ہیں, جہانی فانی جب تک اسے منظور ہے, یہ طلوع غروب جاری ہے. تو دنیاوی زندگی جو ہے لیکن یہ اصل نہیں ہے, یہ سایہ ہے. مثل ما ينفقون في هذه الحياة الدنيا, اس میں جو کچھ خرچ کرتے ہیں, اب خرچ کرنے میں بڑے پہلو, اکثر ہم خرچ کرنے کے معنوں میں روپیہ پیسہ لیتے ہیں, لیکن جو وہ کر رہا ہے اللہ نے اس کو دیا ہے, چاہے اس کی ذاتی استعداد ہے, وجود کی, ذہن کی, کیا ہے, انہیں ایک معلم جو ہے وہ تعلیم دے رہا ہے, تو وہ اپنے علم کو خرچ کر رہا ہے, اس کا استعمال کر رہا ہے, کس لیے, کس نیت سے کر رہا ہے. جب اس کی بات آئے گی تو پھر اگر وہ خالص ہے تو انفاق فی سبیل اللہ میں داخل ہو جائے. وَمِمَّا رَزَقْنَا, اس کے پاس کچھ نہیں ہے. وہ اللہ فرماتا ہے وہ جو میں نے اسے دیا ہے اس میں سے خرچ کر رہا ہے. تو اس جس نے دیا ہے اس کے لیے جب خرچ کرے گا تو پھر وہ کیا انفاق فی سبیل اللہ نہیں ہوگا, بھلے ایک لفظ ہی حق کے لیے وہ بولے. اور دنیا ہی کو اگر مقصود کر لے گا تو پھر یہ فصل وہ جسے کہتے ہیں نا کہ توڑ نہیں چڑھنی, یہ پھر اپنے انجام بالخیر وہاں تک بات نہیں پہنچتی. عجیب عجیب نظام ہے قدرت کا. جب یہ گندم کی فصل تیار ہوتی ہے نا جی, تیز ہوا جب چلے تو جس فصل کو تیز ہوا لگتی ہے وہ بھی اسی طرح سٹا ہے اور ناڑ پر کھڑی ہے, لیکن اس کا رنگ سفیدی مائل ہو جاتا ہے اور اس کے اندر جتنا دانہ ہے وہ ایسا خشک ہو جاتا ہے, لگتا ہے کہ اس کا بیج ہی کچھ الگ تھا. اور کھیت کے دوسرے حصے میں جہاں وہ اس کا اثر نہ آئے وہاں دانے اور ہوتے ہیں, ان کا انداز اور. تو سردی کی لو ہوا ہو یا لو ہو گرمی کی, پکی کھڑی فصل کو جب وہ لگتی ہے تو اس کو اجاڑ دیتی ہے. تو جب انسانی حیات میں سخت سرد ہوا کو یا لو کو دیکھیں گے تو کیا ہوگا؟ عمل بد, بدی, حق سے دوری, اللہ کریم کے حکم کے خلاف جانا, یہ ساری وہ کیفیت ہے جو. پھر دنیا ہی نہیں ہے, دنیا ہے لیکن یہ عارضی ہے, یہ سایہ ہے, سایہ ہوتا ہے لیکن سایہ اصل نہیں ہوتا, سایہ ڈھل جاتا ہے. تو یہاں کی جو خواہشات باتیں اللہ کریم جانتے ہیں, جس نے پیدا فرمایا, جس نے حسات عطا فرمائی ہیں وہ جانتے ہیں. اللہ کریم یہ توفیق دے کہ زندگی جو ہے وہ اللہ کے لیے بسر ہو, تاکہ دنیاوی امور جو ہماری ضرورت ہیں وہ بھی دینی حکم کے تحت ہوں اور اپنے اپنے درجے میں عبادت جو ہے وہ شمار ہوتے چلے جائیں. اور یہ دیکھیں نا, یہ جو اگلا حصہ فرمایا ہے, اصابت ہر قوم ظلم انفسهم فاهلکت, یہ جو ظلم ہے کیا ہے؟ ظلم ہوتا ہے کسی شے کا اپنے مقام سے ہٹ کر, عدل ہوتا ہے کسی شے کا عین مقام پر ہونا, ظلم ہوتا ہے کتنا ظلم ہے, جتنی اصل سے شے ہٹتی چلی جائے گی اتنا ظلم. تو یہ نتیجہ کن کے لیے؟ ظالموں کے لیے, جو اللہ کا حکم جو ہے اس کے خلاف جائیں گے, ان کی مثال دی جا رہی. اب جو جتنا خلاف جائے گا اتنا اس مثال میں داخل ہو. وما ظلمهم الله ولكن انفسهم يظلمون, اللہ نے ان کے ساتھ زیادتی نہیں کی بلکہ خود انہوں نے اپنے آپ کے ساتھ زیادتی کی. اللہ کریم نے استطاعت عطا فرمائی, سمجھ عطا فرمائی, موقع عطا فرمائے, فرصت عطا فرمائی, رہنمائی عطا فرمائے, انبیاء اور رسول مبعوث فرمائے, بے شک محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے نوازا, کلام ذاتی عطا فرمائے, وجود جسے ہم سمجھتے ہیں کہ میرا وجود ہے اور میں اپنی مرضی اس پر جو ہے نافذ کروں گا. قرآن پڑھو, قرآن کی تفسیر میں نظر آئے گا کہ وجود کی ایک ایک ریشے کی حرکت پر ایک ایک فرشتہ مقرر ہوتا, اور روایات میں ملتا ہے کہ جہاں بیماری پیدا ہو وہاں کے فرشتوں کو اس حرکت کی کمزوری کا حکم ہوتا ہے, جتنی بیماری ہونی ہو اتنی وہ کمزوری دے دیتا, چھوڑ دیتا عمل, اتنی بیماری پیدا ہونا شروع ہو جاتا. یہ جسے زوم ہے کہ جی میں جو چاہوں وہ کروں, وہ جو میں کہنے والا ہے اس کا ایک ایک حرکت جو ہے ایک ایک ریشے کی حرکت اس پر اس کی مخلوق مقرر, وہ خود مخلوق, اس کا ذرہ ذرہ مخلوق, پھر اس نے اپنی مخلوق مقرر فرما رکھی ہے. یہ نور ایمان ہے. جیسے دیکھیں نا, ہم دنیا کی نظر جو ہے اس سے ہر چیز کو دیکھتے ہیں. سما و بسر انسانی زندگی میں بڑے بنیادی حیثیت رکھتے ہیں, سمجھنے کے لیے, پڑھنے کے لیے, جانچنے کے لیے, علم کے لیے. آپ کو سمع و بصر بڑی بنیادی ہے. تو یہ جو دیکھنا ہے, اس دیکھنے میں بھی ہمیں بعض دفعہ دیکھتی آنکھوں دھوکہ ہو جاتا ہے, لیکن جو نوری ایمان بصیرت عطا فرماتا ہے, یہ جو ایمان سے دیکھنا ہے یہ پھر دھوکے میں مبتلا نہیں کرتا. تو وہ ایمان کی مضبوطی تعمیل میں ہے, اقرار سے ابتدا ہے اور توانائی یا مضبوطی کی بات آئے گی تو پھر اپنی عبادت جہاں جو حکم ہے اسے اختیار فرمائے. غفور الرحیم ہے, اسے معاف فرمانا پسند ہے. شب قدر کی دعاؤں میں جو دعا تحب اللفا, اے اللہ تجھے محبوب ہے معاف فرمانا, سبحان اللہ کیا خوبصورت دعا. اللہم انک عفون کریم تحب اللفا, بار اللہ تو کریم ہے تجھے معاف فرمانا پسند ہے, تحب اللفا فافن مجھے معاف فرما دے, مجھ پر رحم فرما دے, مجھ پر کرم فرما دے. ام المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کی کہ تاک رات قدر کی رات شب قدر کوئی پا لے تو کیا اپنے اللہ سے مانگے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دعا ارشاد فرمائی. اللہ کریم میرا آپ کا حامی و ناصر ہو, ہماری کمی بیشیاں معاف فرمائے, خالص عبادت کی توفیق نصیب ہو, اور اللہ جل شانہ آپ سب کا یہ آنا قبول فرمائے. تکڑے ہوں, متوجہ ہوں, اللہ پیچھے بھی خیر رکھے اور عافیت رکھے. واخر الحمد للہ.